الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعاشروا كالإخوان تعاملوا كالأجانب أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگو عزیز دوستو دینی اسلامی بھائیو اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہم کو عطا فرمایا وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جو شریعت لے کے آیا ہوں الغراء وہ روشن ہے لیلہا کنہارہا اس کی راتیں بھی ایسی روشن ہیں جیسے کہ اس کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہدایات عطا فرمائی اور ان ہدایات پر جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہے اور ان ہدایات کو جو فراموش کر دے گا وہ ناکام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کیے بغیر سکون نہیں مل سکتا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے بغیر راحت نہیں مل سکتی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا کا جو میری یاد سے جو میرے احکامات سے روگردانی کرتا ہے اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے جیسا کہ انگاروں پہ لوٹ رہا ظاہری شکل میں چاہے وہ کتنا ہی خوش و خرم نظر آ رہا ہو لیکن حقیقت کے اندر وہ بے قراریوں میں ہوتا ہے حقیقت کے اندر وہ بے اطمینانیوں میں ہوتا ہے حقیقت کے اندر وہ اس خزاں کے پتے کے مانند ہوتا ہے کہ جس کو ہوا کا کوئی تیز جھونکا کسی وقت بھی اڑا کے لے جائے اور کسی وقت بھی اس کو زمین بوس کر دے انسان بہت ہی اپنے ناز کے اندر ہوتا ہے اپنی اتراہٹ کے اندر ہوتا ہے اپنی خود سری کے اندر ہوتا ہے لیکن وہ خود سری وہ اس کا اترانا سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے اگر وہ اللہ کے احکامات کا خیال نہ کرے اگر وہ اللہ کو یاد نہ رکھے اگر وہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ اپنائے پھر یہی انسان پستی کی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ جس انتہا پر انسانیت شرمانے لگتی ہے, جس پر درندوں کو بھی شرم آنے لگتی ہے, اور اگر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے لگے تو پھر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں. لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ انسان آزاد نہیں پیدا کیا گیا, وہ اللہ کا تابع ہے, اللہ کے احکامات کا تابع ہے. اگر اس کو یہ بات موت سے پہلے یاد آ جائے تو بھی غنیمت ہے کہ ایک امکان موجود ہے کہ وہ توبہ کر لے, وہ اللہ سے معافی مانگ لے, وہ اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر لے. اور اگر یہ احساس موت کے فرشتے کے آنے پر ہو تو یہ احساس بیکار ہے, یہ احساس حسرت ہے. اور ایسی حسرت کہ جس حسرت پر کوئی تسلی دینے والا نہیں, جس حسرت پر کوئی نرمی کرنے والا نہیں, جس حسرت پر انسان روئے گا روئے گا, روتے روتے اس کے آنکھوں سے آنسو خشک ہو جائیں گے, خون کی نالی جاری ہو جائے گی, اور یہ انسان حسرت سے اپنے ہاتھ کو چبا رہا ہوگا, اور یہ انسان حسرت سے چیخ رہا ہوگا پکار رہا ہوگا لیکن کوئی اس کا فریادی نہیں ہوگا, کوئی اس کا دادرس نہیں ہوگا. آج ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا, ہم نے چند عبادات کو شریعت سمجھ لیا, دین سمجھ لیا, اور ہم کو شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تم بہت دیندار ہو, تم بہت فرما بردار ہو, تم اللہ کے مقرب ہو. لیکن حقیقت تو اس وقت سامنے آئے گی کہ جب پردہ چاک ہو جائے کہ تم کس حقیقت میں تھے, تم کس ترنگ میں تھے, تم کس ناز پہ تھے, اور تمہاری حقیقت کیا تھی. آج نماز میں بھی ہم سے غفلت, آج ہم سے روزوں کے اندر بھی غفلت, آج ہم سے دیگر عبادات میں بھی غفلت, ان حصوں میں غفلت جس کو ہم دین سمجھتے ہیں, پھر وہ حصے جس کو ہم دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے تو اس میں غفلت کی انتہا میں ہم پڑے ہیں. معاملاتی زندگی, معاشرتی زندگی اور اخلاقی زندگی کے اندر ہم انتہائی پستی میں چلے گئے. اور ایسی پستی میں چلے گئے کہ جس پستی کو سن کر دیکھ کر اور محاسبہ کر کر شرمندگی ہوتی ہے. آپ سوچئے کہ کوئی انسان اپنے باپ کو دھوکہ دے گا, کوئی انسان اپنے بھائی کو دھوکہ دے گا کہ ایک صاحب اپنے بیٹے کی بے روزگاری سے پریشان اور وہ اپنے بیٹے کو بڑے بیٹے کو لکھتے ہیں کہ میں پریشان ہوں تم اس چھوٹے بیٹے کے لیے کوئی انتظام کرو. تو بیٹا اپنے والد کو کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیے میں موجود ہوں, آپ بھائی کو بھیج دیجئے اور میں اس کا خیال رکھوں گا. جب بھائی قربانی کے بعد اپنے بڑے بھائی کے پاس پہنچتا ہے تو بڑا بھائی اپنے والد کو کہتا ہے کہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے, قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے 4-5 لاکھ روپے چاہیے, جس کے بعد آپ کا بچہ یہاں ملازمت کر سکتا ہے. 4-5 لاکھ روپے منگوائے اور منگوانے کے بعد اپنے باپ کو یہ کہہ کر کہ اس کی کاروائی ممکن نہیں ہو سکی, وہ 4-5 لاکھ روپے ہڑپ کر لیے. پھر اسی طریقے سے زندگی کے اندر ہم وہ حرکتیں کر رہے ہیں جن حرکتوں سے انسان تو انسان جانور بھی شرما رہے ہیں. ایک بیٹا اپنی ماں کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد ماں ایک لمبا سفر کر کے پہنچتی ہے اس ارمان کے ساتھ کہ میں اپنے پوتوں کو دیکھوں گی, تو بیٹا لینے ہی نہیں آتا اور ماں کو نہ وہ زبان معلوم نہ اپنا مدعا بیان کر سکے اور انجام کہ وہ روتی بھی اپنے گھر سے گھر واپس آ رہی. یہ دنیا کے اندر ہے اور آخرت کے اندر ہم سب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ اگر انسان کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری تمام اعمال کی فلم چلا دی جائے گی اور تم کو جنت میں جانے کا موقع دیا جائے گا, تو انسان اپنی اس فلم کو دیکھنے کے خوف سے جہنم میں جانے پر راضی ہو جائے گا. میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں, ہر شخص جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں, ہم نے وہ کون کون سے داغ اپنے کلیجے پہ لگائے ہیں جن کی سیاہی مٹانے کے لیے گھڑوں پانی چاہیے, ندامت کے آنسو کا پانی, شرمندگی کا پانی. اور معاملات کا معاملہ تو اتنا سنگین ہے کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھی تو اس کا کفارہ ہے, اگر کفارہ دے دے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی نماز کے سلسلے میں اللہ نرمی کا معاملہ فرمائے, کہ مرنے سے پہلے وصیت کر دے کہ میرے اوپر اتنی نمازیں ہیں, آپ برائے کرم ان نمازوں کے بدلے میں اتنا جو ہے ہر نماز کے بدلے میں ایک رمضان کا جو فطرہ ہوتا ہے اس کے بقدر ادا کر دیجئے, تو ہر نماز کے بدلے میں اللہ رب العالمین سے امکان ہے کہ وہ تخفیف فرما دے. لیکن اگر کوئی آدمی بدمعاملگی کر کے چلا گیا تو اس میں اللہ رب العالمین کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک صاحب معاملہ معاف نہ کر دے اس وقت تک معافی ممکن نہیں. اور دنیا میں کوئی معاف نہیں کرتا تو حشر میں جہاں پر ایک ایک نیکی چاہیے تو وہاں کیسے معافی ہو سکتی ہے, وہاں کیسے درگزر کیا جا سکتا ہے؟ کیا انسان سوچ سکتا تھا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو مارے گا؟ کیا انسان سوچ سکتا تھا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے عید کے کپڑے لے کے چلا جائے گا؟ کیا انسان سوچ سکتا تھا کہ انسان وہ حرکت کرے گا جو حرکت ایک درندہ نہیں کرتا. ایک معقول آدمی چاہے وہ مسلمان نہ ہو وہ نہیں کر سکتا, وہ انسان حرکت کرے گا, وہ رسوائی کا راستہ اختیار کرے گا. پھر معاملاتی زندگی کے اندر ایسے عجیب عجیب واقعات ہو رہے ہیں کہ جن واقعات کو بیان کرتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے. اور پھر ویسے بھی اگر انسان کا معاملہ صاف نہیں ہے تو اس کا اثر عبادات پہ بھی پڑتا ہے. ایک بزرگ سے سنا کہ اگر کوئی آدمی کوئی پاک باز عورت پہ تہمت لگا دے تو اس کی 100 سال کی عبادتیں ریاضتیں تباہ ہو جاتی ہیں. اگر کوئی آدمی حرام لقمہ کھا لے اور حرام لقمہ کھانے کے بعد وہ آدمی رو رہا ہے, گڑگڑا رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جاتا ہے مَأْكَلُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَإِنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. کہ اس کا کھانا حرام کا ہے, اس کا پینا حرام کا ہے, اس کا پہننا حرام کا ہے, تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ اور اگر کوئی آدمی یتیموں کا حق کھا جائے, بیواؤں کا حق کھا جائے
اور انسانی حقوق کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب النفس,
کہ کسی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کی خوشدلی شامل نہ ہو. ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ بیٹی کی شادی کی, شادی کے اندر خرچہ کیا اور اس کو میراث سے محروم کر دیا کہ ہم نے جو شادی میں خرچہ کر دیا تھا وہ سمجھو تمہاری میراث کا حصہ ہے. انسان وعدے کر رہا ہے, وعدے سے مکر رہا ہے, انسان عہد و پیمان کر رہا ہے, عہد و پیمان کو توڑ رہا ہے, اور اس کے ذریعے سے جو اذیتیں اور جو تکلیفیں اور جو عداوتیں اور جو نفرتیں جنم لے رہی ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ اللہ کا خوف ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اس پر تکلیف نہیں, اس پر شرمندگی نہیں, اس پہ ندامت اور افسوس نہیں. انسان اگر بیٹھ کے سوچے, جب اس کی نفس امارہ اس کو بیدار کرے تو وہ سوچے کہ آج اپنی عزت بچانے کے لیے, اپنی کوششیں کرنے کے لیے اس خوف سے کہ کوئی اس کی عزت کو نقصان نہ پہنچا دے کیا کیا جتن کرتا ہے, لیکن رب ذوالجلال جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور جس کے سامنے کسی کی چلنے والی نہیں, اس کے سامنے کیا کرے گا؟ اس کے سامنے کیا تاویل پیش کرے گا؟ اس کے سامنے کیا معذرت پیش کرے گا؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، قرآن کریم میں جو میں نے آیت تلاوت کی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے مسلمانوں کے آپس میں اور غیر مسلموں سے جو بھی معاملات ہیں، اس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. ہاں، باہم رضامندی سے تجارت کرتے ہو، معاہدات کرتے ہو اور اس میں نفع مقرر کرتے ہو، ان نفعوں کا لحاظ رکھتے ہو اور اس وعدے کو پورا کرتے ہو، تو شریعت اجازت دیتی ہے. تمہارے لیے وہ مال حلال، تمہارے لیے سمن حلال، اس کے لیے مبی حلال. اسی طریقے سے اگر تم کو کوئی خواہش ہے، تم نکاح کے ذریعے سے اس خواہش کو پورا کر لو، ناجائز راستہ اختیار نہ کرو. اگر تمہیں اچھا لباس پہننا ہے تو حلال طریقے سے خرید کے پہن لو، حرام پیسہ اس میں نہ لگاؤ. آج ہم اس بستی میں چلے گئے ہیں بشمول ہمارے، کہ جس بستی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور پھر افسوس یہ ہے کہ ہم کو احساس بھی نہیں ہو رہا، اور خوش نصیب ہیں وہ جن کو موت سے پہلے احساس ہو جائے، خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ کے سامنے جواب دہی سے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے اپنا احتساب خود کر لیں. چاہے معاشرتی معاملات ہوں، چاہے اخلاقی معاملات ہوں، چاہے انسانی اقدار سے متعلق باتیں ہوں، چاہے عبادات سے متعلق باتیں ہوں، اس کا ہم خود احتساب کر لیں. اور جو اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں فرمائیں گے کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، لو اپنا نام اعمال پڑھ لو، آج تم ہی کافی ہو اس کا حساب کرنے کے لیے. تو اس وقت جب ہم نام اعمال پڑھیں گے تو اس نام اعمال پڑھنے سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اس رونگٹے کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ دن تو ایسا ہیبتناک ہولناک دن ہوگا کہ اس دن فلا انصاف بینہم ولا یتساءلون، آپس میں رشتے ختم ہو جائیں، آپس میں ایک دوسرے سے باس پرس نہیں کی جائے گی، ایک دوسرے سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، ایک دوسرے کی مدد نہیں کی جا سکتی. آج دنیا کے اندر تو اس بات کا امکان ہے کہ گناہ کر لیا، گناہ کرنے کے بعد اگر احساس ہو گیا تو اللہ کے سامنے ندامت و شرمندگی کے آنسو بہا لیں، اور اگر اس بات کا احساس ہو گیا اور ندامت و شرمندگی کے آنسو بہانا نہیں آ رہا تو کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں، ان سے درخواست کریں کہ میرے دل کی سیاہی کو مٹا دیجئے، آپ وہ طریقہ بتا دیجئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اپنے اس غم کو اور اس گناہ کو دھونے کا. اور انسان سوچتا ہی نہیں ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے انسان سفید لباس پہنتا ہے اور اس بات کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس میں شل بھی نہ ہو، اس میں دھبا بھی نہ ہو، لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر جو کہ اللہ کی تجلی گاہ ہے، اس کے اوپر کتنے دھبے خود لگا لیے. کتنی ظلمت کا سامان کر لیا. ہمارا تو حال یہ ہو گیا جیسا کہ ایک آدمی بدبودار مکان میں رہتا ہو اور بدبودار مکان کے اندر رہتے رہتے ناک اس بدبو کی عادی ہو گئی ہو, کوئی اجنبی آدمی اس سے ملنے آئے تو اس مکان میں وہ کھڑا نہ ہو سکتا ہو لیکن اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس میں کتنی بدبو. اس ہمارے دلوں کی اور ہماری حالت تو ایسی ہو گئی جیسے کہ ایک بچہ مٹی کے اندر کھیلے, تیل کی جگہ پہ جائے, کیچڑ کی جگہ پہ جائے, اس کے سارے کپڑوں میں داغ دھبے لگ جائیں تو اس میں اگر ایک دھبا اور لگ گیا تو کوئی احساس نہیں اور اس کا کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن اگر دل صاف ہے اس پہ دھبا لگ جائے تو وہ دھبا دور سے نظر آتا ہے, وہ بے چین کرتا رہتا ہے, بے قراریاں کرتا رہتا ہے. حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ ایک کے ہاں چلے گئے, ایک دو لقمے کھائے, ان کو احساس ہوا کہ اس کا مال مشکوک ہے, انہوں نے چھوڑ دیا. فرماتے ہیں 40 دن تک اس لقمے کی نحوست میں اپنے دل پہ محسوس کرتا رہا. اور ہم پتہ نہیں کتنے لقمے کھا جاتے ہیں, سودی معاملات کے اندر, رشوت کے معاملات کے اندر, اور غصب کے معاملات کے اندر, اور جھوٹ بولنے کے معاملات کے اندر کتنے لقمے کھا جاتے ہیں, کتنوں کا حق کھا جاتے ہیں اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور کتنی اللہ کی نافرمانیاں کر لیتے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور گناہ کرنے کے نتیجے میں دل میں ایک ایسی پھٹکار پیدا ہو جاتی ہے, ایسی نحوست پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان گناہ کو پھر گناہ ہی نہیں سمجھتا, بہت ہلکا سمجھنے لگتا ہے. لیکن اگر دل صحیح ہو تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی حالت دیکھیے کہ ایک دفعہ ایک صحابی الٹے پاؤں سے مسجد میں داخل ہو گئے تو گھبرا کے باہر نکلے, زرد ہو گیا کہ میں سنت کے خلاف کیسے مسجد میں داخل ہو گیا. اور آج شراب بھی پی جا رہی ہے, زنا بھی کیا جا رہا ہے, زنا کے جو دوسرے راستے ہیں وہ بھی اختیار کیے جا رہے ہیں, اور وہ فیشن کا حصہ ہے, وہ جدید تہذیب ہے. مرد و زن کا آزادانہ اختلاط ہو رہا ہے, یہ جدید تہذیب ہے. اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر کوئی بچی پاک دامن رہنا چاہتی ہے اور بوائے فرینڈ نہیں رکھتی تو اس صورت کے اندر ماں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے کہ میری بیٹی بیمار ہے, اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں. ہم سب کے دل بگڑ گئے, ہم سب کے منہ کا ذائقہ بدل گیا. آج اگر کہا جائے کہ جس شخص نے انسانوں کا خون کیا ہے, زمین پر فساد پھیلایا ہے, وہ اللہ کا نافرمان ہے, تو کہا جاتا ہے کہ یہ شدت پسندی. اور اللہ کے نافرمان سے ہمدردی, اللہ کے دوست سے نفرت. اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ دیکھیے, کوئی عالم ہے تو عالم کی محبت ہمارے دل میں کتنی ہے, کوئی نیک ہونا چاہتا ہے اس کی محبت کتنی ہے, کوئی داڑھی رکھنا چاہتا ہے تو ماں باپ باضابطہ طور پہ اس کو پکڑ کے حجام کے بعد لے جا کے داڑھی کٹواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا منحوس چہرہ بنایا ہوا ہے. اگر کوئی مکمل لباس پہننا چاہتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اگر تم مکمل لباس پہنو گے تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں تم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ہم اپنا احتساب خود کریں، میں اپنا احتساب کروں، اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا نام اعمال ہم سر جھکائیں، غور کریں، اور غور کرنے کے بعد پڑھیں کہ ہم نے عبادات میں کہاں کہاں کوتاہیاں کی، ہم نے عقائد میں کہاں کہاں کوتاہیاں کی، ہم نے معاملات میں کہاں کہاں کوتاہیاں کی، ہم نے معاشرت میں کہاں کہاں کوتاہیاں کی، ہم نے اخلاق میں کہاں کہاں کوتاہیاں کی ہیں۔ اگر موت سے پہلے پہلے ہم نے توبہ کر لی تو امکان نہیں، یقین ہے کہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے۔ آپ سوچئے، حضرت وحشی جنہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چاک کیا اور ان کو شہید کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین ہو گئے۔ غمگین ہو جانے کے بعد جب سارے معاملات ہو گئے اور وہ دربار رسالت میں توبہ کے لیے آ رہے ہیں تو ان کے لیے انتخاب کیا جائے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سچی توبہ کر لی تو اللہ کی جو رضوان کی بشارت ہے قیامت تک کے صحابہ کے لیے، اب کوئی بڑے سے بڑا ولی، کوئی بڑے سے بڑا قطب، کوئی سے بڑا ابدال حضرت وحشی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درجے پہ فائز ہو گئے۔ اگر ایک شخص 100 آدمیوں کو نہیں 99 آدمیوں کو قتل کرتا ہے اور قتل کرنے کے بعد نا امید ہو کے 100ویں آدمی کو قتل کرتا ہے، 100ویں آدمی کو قتل کرنے کے بعد جب اس کو دامت پھر ہوتی ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے اور توبہ کرنے کے لیے وہ اللہ کے دربار کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کے بندے سے اس کی رہنمائی لیتا ہے، اور جب اس کے موت کا فرشتہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت غالب آتی ہے اس کے عذاب پر، اور اللہ رب العالمین فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو جو نافرمانوں کی بستی ہے اس بستی کو اس کے جسم سے دور کر دے، اور جو فرما برداروں کی بستی ہے اس بستی کو حکم فرماتے ہیں کہ تم اس سے قریب ہو جاؤ، اور فرشتوں کے کہتے ہیں ناپو جس بستی کے قریب ہے ان کے ساتھ اس کا حشر کرو۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ہم کو اپنے معاملات درست کرنے، اپنی معاشرت درست کرنی، اپنے اخلاق درست کرنے۔ آپ سوچئے کہ پرائے دیش کے اندر کوئی آدمی جائے اور پرائے دیش کے اندر جائے، جانے کے بعد اپنے لوگ گدھ کی طریقے سے اس کو نوچ کھائیں اور پھر اس کے بعد سب اڑ جائیں اور اس کا ڈھانچہ پڑا ہو عبرت کا نشان بنا ہوا، اس سے زیادہ عبرت کا مقام کیا ہو؟ اس سے زیادہ افسوس کا مقام کون سا ہوگا؟ اور جبکہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ایسے ٹوٹ رہی ہیں جیسے تسبیح کا دانا، تسبیح کا رسی ٹوٹ گئی ہو، دانا یکے بعد دیگری نکل رہا، کبھی کیا آزمائش، کبھی کیا آزمائش، کبھی کیا آزمائش، اور ہم بشمول میرے ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں احتساب کر رہے کہ ہمارے ہاں کہاں کہاں معاملات خراب ہو گئے۔ اور پھر معاملات کا معاملہ ایسا ہے کہ معاملات اگر صحیح نہیں ہوئے، آپ کا پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہوا، آپ کی معاشرت صحیح نہیں ہوئی، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ نماز فقہی اعتبار سے تو فتویٰ دے دیا جائے کہ آپ نے چونکہ اراکین ادا کر دیے، آپ نے واجبات ادا کر دی، لہذا آپ کی نماز تو ہو گئی لیکن قبولیت کے مقام پہ نہیں پہنچی، یہ فیصلہ آخرت میں ہوگا، اس فیصلے کا تعلق دنیا سے نہیں۔ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی یہ دنیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے ہر شعبے کے لیے احکامات دیے ہیں، ان تمام احکامات کو تم مد نظر رکھو، اور مد نظر رکھ کر تم اپنے معاملات اس طرح کر دو، تو انسان ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کیا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ تو کیسی بات کا ہم کو اندازہ ہوگا موت پر، اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہونا، اس کا فیصلہ آخرت میں ہونا، اس کا فیصلہ
جب ملک الموت آئیں گے اس وقت ہونا ہے کہ وہ کس شکل میں آتے ہیں. آیا وہ خوش شکل میں آئیں گے, آیا وہ خوشبو اور ریشم کے غلاف لے کے آئیں گے, رومال لے کے آئیں گے جس میں روح کو لے کے جائیں گے, یا انتہائی ڈراؤنی شکل میں آئیں گے اور روح ایسے قبض کریں گے جیسے کہ کوئی ریشم کا کپڑا تار کے اوپر ڈال دیا جائے, کانٹوں پہ ڈال دیا جائے اور اس کو گھسیٹا جائے تو ایک ایک تار چر جاتا ہے, اس تکلیف کے ساتھ روح لے کے جائیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, آپ میرے لیے دعا کیجئے, میں آپ کے لیے دعا کروں. آپ اپنے اللہ سے اپنا معاملہ صاف کیجئے, میں اپنے اللہ سے اپنا معاملہ صاف کروں. اور آج ہم یہ تہیا کر لیں کہ آج کے بعد سے ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں. اور اللہ رب العالمین کا تو عجیب معاملہ ہے, عجیب معاملہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, بارش نہیں ہو رہی ہے, صلاۃ الاستسقاء دعا استسقاء کے لیے پورے مجمع کو لے کے جا رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں پیغمبر وقت اور ان کے صحابہ آمین کہہ رہے ہیں, وہی آ رہی ہے کہ موسیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے کیونکہ تمہاری محفل کے اندر ایک ایسا بدبخت شخص ہے جس کی وجہ سے دعا رک رہی, تو اس کو اپنی مجلس سے نکال دو. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا اور کچھ دیر توقف فرمایا, نہ کوئی نکلا, نہ کوئی اٹھا, نہ کوئی گیا, ایک دم بارش ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا, اللہ رب العالمین نے فرمایا اس باغی نے ہم سے صلح کر لی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار عالم اس کا نام بتا دیجئے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا, اے موسیٰ جب وہ باغی تھا ہم نے نام چھپا کے رکھا, اب تو وہ ہمارا دوست بن گیا, ہم نام کیسے بتاتے. تو میرے پیارے بھائیوں, آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کروں, ہم سب یہ طے کر لیں کہ پانچ وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے, جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. ہم سب یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی عبادات, جتنی قسم کی عبادات ہیں, چاہے روزے کی شکل میں ہو, چاہے حج کی شکل میں ہو, چاہے خیرات کی شکل میں ہو, چاہے صدقات کی شکل میں ہو, چاہے نوافل کی شکل میں ہو, جس شکل کے اندر عبادات ہو, ہم ان عبادات کو اللہ کے لیے کریں. اور اللہ کے لیے کرنا اللہ کے ہاں لمبی مقدار نہیں چاہیے. ایک آدمی اخلاص سے, شرمندگی سے ایک آنا دیتا ہے ڈرتے ہوئے, اور ایک آدمی لاکھوں روپے دیتا ہے ریاکاری کے لیے, اللہ کے نزدیک اس کا وزن زیادہ ہے جو اخلاص سے دے رہا ہے. اسی طریقے سے ہم اپنا معاملات صحیح کریں, معاملات علماء سے سیکھیں, جا کے معلوم کریں ہم جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. اگر ہمارا تجارت سے تعلق ہے تو ہم معلوم کریں, ہم زراعت سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم معلوم کریں, ہم اجارہ سے تعلق رکھتے ہیں یعنی کرائے پہ چیزیں دے کے کرایہ وصول کرتے ہیں تو ہم معلوم کریں. آپ سوچئے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی بڈھا اور اس کے کاروبار میں اللہ نے وسعت دی اور اس کا کرایہ صرف اور صرف آ رہا ہے 75 لاکھ روپے کرایوں کی مد میں وصول ہو رہا ہے, تو وہ سال میں 2-3 دفعہ مختلف ملکوں میں جاتا ہے جوا کھیلنے کے لیے. دوست نے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, تو کہنے لگا کہ پیسہ اتنا ہے میں کہاں خرچ کروں, حالانکہ یہ پیسہ تھا کہ وہ غریبوں کے لیے کچھ انتظام کر دیتا, یتیموں کے لیے کچھ انتظام کر دیتا اور نیک صالح لوگوں کے لیے کچھ انتظام کر دیتا, اپنے آخرت کے لیے خوب کر لیتا, کیونکہ پیسہ وہی ہے جو ہم نے استعمال کر لیا, ہم نے اپنے بچوں پہ خرچ کر لیا, اور یا پھر پیسہ وہی ہے جو ہم نے اپنے آخرت میں بھیج دیا, باقی سب یہیں پر رہ جانے والا ہے. تو اللہ نے اگر عمر کا موقع دیا ہے تو اس عمر کے موقع سے فائدہ اٹھا کے ہم کو چاہیے تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے فرما بردار بن جاتے, اللہ کے اطاعت گزار بن جاتے. پھر اسی طریقے سے معاشرتی زندگی کے اندر ہم یہ نیت کریں کہ ہم ایک ایک چیز کو نوٹ کریں گے, اور نوٹ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم کہاں کہاں کوتاہی کر رہے ہیں. یہ ہم نے نیت کر لی تو اللہ رب العالمین کہ ہم برگزیدہ بندے بن جائیں گے. اور یہ نیت کے ساتھ ہم یہ نیت کریں کہ اے اللہ آئندہ اس گناہ کی طرف نہیں پھٹیں گے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, اس جمعے کا
پیغام در حقیقت میرے لیے. اور پھر اگر کوئی سن رہا ہے تو جو اپنے اساتذہ سے سیکھا وہ سبق میں آپ کو سنا رہا ہوں, اس سبق کو چونکہ یہ اللہ والوں نے سنایا سبق ہے, تو ان سبق کو ہم سمجھیں, اور سمجھنے کے بعد جب یہاں سے اٹھیں تو ہم اللہ کے نیک بندے بن کے اٹھیں. تو اللہ رب العالمین ہم کو آزمائش سے نکالیں گے, ہم کو تکلیفوں سے نکالیں گے, ہم کو اذیت سے نکالیں گے. ابھی وقت ہے, توبہ کرنے کا بھی وقت ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, ابھی وقت ہے اپنی زندگیوں کے بدلنے کا. لیکن آپ سوچئے کہ فرعون جو پوری سلطنت چلا رہا تھا, پورا نظام چلا رہا تھا, اس کو اتنا سمجھ اتنی سمجھ بوجھ تھی کہ اپنے نجومیوں نے جو خبر دی تھی اس کے لیے اس نے ایجنسیوں کا ایسا نظام پلایا تھا, جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو وہ ذبح کروا دیتا تھا, مروا ڈالتا تھا. لیکن اس کو اللہ کی قدرت کا یقین نہیں تھا, اور جب اس کے سامنے اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی تو اس کے بعد اس کے لیے دروازہ بند ہو چکا تھا. تو کہا گیا کہ اب تم مان رہے ہو لیکن اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں, آج ہم اللہ سے توبہ کریں, اور اپنے لیے, اپنے ملک والوں کے لیے, اور ملک کے حالات کے لیے, تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.